پیر 31 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پناہ کی تلاش میں آنے والوں کا طوفان یورپ کو پانی پانی کر رہا ہے, لیکن یورپی کمشنر نے کہا
Les gens continueront à fuir les persécutions.
Ce travail, on le fait pour que...
وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ عالمی بحران ہے, لیکن ہم ان کی مدد جاری رکھیں گے. تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. یورپی ملک آسٹریا کے حکام نے ہنگری سے متصل مشرقی سرحد سے 5 مشتبہ انسانی اسمگلروں کو پکڑا ہے اور ان کی گاڑیوں سے 200 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن برآمد کیے ہیں. نخبت ملک,
آسٹریا نے تارکین وطن کی آمد کو روکنے کی غرض سے اپنی مشرقی سرحد پر ناکہ بندی سخت کر دی ہے, جس کی وجہ سے آسٹریا سے متصل ہنگری کے اندر گاڑیوں کی 20 کلومیٹر لمبی قطار لگ گئی ہے. پچھلے ہفتے آسٹریا کے حکام نے موٹر وے پر لاوارث حالت میں کھڑے ہوئے ایک ٹرک سے 71 تارکین وطن کی لاشیں برآمد کی تھیں جو ہنگری سے ملک میں داخل ہوئی تھی. اس سلسلے میں ہنگری کی پولیس اب تک 5 افراد کو گرفتار کر چکی ہے.
فرانس کے وزیر اعظم مینیل والس نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن کا بحران ایک طویل اور مشکل چیلنج ہوگا. انہوں نے آج ترک وطن کے متعلق یورپی کمشنر کے ہمراہ فرانس کے ساحلی شہر کالے میں تارکین وطن کے لیے بنائے گئے ایک مرکز کا دورہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ تارکین وطن کو قبول کرنے اور انسانی اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائی دونوں میں ہی توازن پیدا کیے جانے کی ضرورت ہے. ادھر آسٹریلیا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے یہاں آنے والے پناہ گزینوں کو کمبوڈیا میں بسانے کا معاہدہ اب بھی برقرار ہے. پچھلے سال ستمبر میں آسٹریلیا نے ایک معاہدے کے تحت کمبوڈیا کو پناہ گزینوں کو اپنی سرزمین پر بسانے کے لیے 4 کروڑ ڈالر کی امداد دینے کا اعلان کیا تھا, مگر اب تک صرف 4 افراد نے کمبوڈیا جانے پر رضامندی ظاہر کی ہے. کمبوڈیا اب کہتا ہے کہ اس کا مزید پناہ گزینوں کو لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, مگر تارکین وطن کے متعلق آسٹریلوی وزیر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ معاہدے کا احترام کیا جائے گا. پاکستان میں شناختی دستاویزات جاری کرنے والے ادارے نادرا کا کہنا ہے کہ ملک میں غیر ملکی شہریوں سمیت شدت پسندوں کو غیر قانونی طور پر قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کے الزام میں ادارے کے 100 سے زیادہ اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے. نادرا کے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز سید مظفر علی نے بی بی سی اردو کو بتایا,
جو ہمارا اپنا اسٹاف یا جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے تھرو وہ شناختی کارڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ریڈ ہینڈیڈ ہم نے کیپچر کیا ہے. اینڈ ہم نے آلموسٹ کوئی 40+ کے قریب اپنے آفیسرس ٹرمنیٹ کیے جسٹ بیکاز کے دی ور انوالوڈ ان کرپشن اور الیگل پریکٹسز. اور اس ٹائم ہمارے پاس کوئی گڈ 140+ کے قریب انکوائریز چل رہی ہیں. 120+ کے قریب آفیسرز ایسے ہیں جو کہ ان انکوائریز کو فیس کر رہے ہیں.
پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئر پرسن آصف علی زرداری نے وفاقی اداروں کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے 90 کی دہائی کی انتقامی سیاست پھر سے شروع کر دی ہے, جس کے ان کے بقول بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں. ادھر وفاقی حکومت نے مسٹر زرداری کے بیان کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے دیا ہے. وفاقی وزیر پرویز رشید,
یہ جو غلط فہمی ہے ان کی, انشاءاللہ تعالی اس غلط فہمی کا خود انہیں اندازہ ہو جائے گا اور وقت ثابت کرے گا کہ نواز شریف صاحب کی پالیٹکس میں انتقام نام کا کوئی لفظ ڈکشنری میں موجود ہی نہیں, اور آصف زرداری صاحب پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی اور وہ تسلیم کریں گے کہ ہماری طرف انتقامی سیاست کا کوئی وجود نہیں ہے.
یوکرین کے دارالحکومت کیف میں پارلیمنٹ کے باہر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں ایک پولیس افسر ہلاک اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں. مظاہرین ملک کے متنازع مشرقی علاقوں کو خود مختاری دینے کے حق میں مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. جو ہی ارکان پارلیمان نے ان اصلاحات کے حق میں ابتدائی ووٹ دیا, سینکڑوں مظاہرین نے پارلیمان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں پر فائر کریکرز اور پیٹرول بم پھینکنا شروع کر دیے. جواب میں پولیس نے آنسو گیس استعمال کی. بھارتی سپریم کورٹ نے ایک مذہبی اقلیت کے لوگوں کے تادم مرگ کھانا پینا چھوڑ دینے کی قدیم مذہبی رسم پر پابندی عارضی طور پر ہٹا لی ہے. دلی سے سہیل حلیم.
اس ماہ کے اوائل میں بھارت کی مغربی ریاست راجستھان کی ہائی کورٹ نے اس رسم پر پابندی لگا دی تھی. سنتھارا نامی اس رسم پر جین مت کے پیروکاروں کی کچھ تعداد عمل کرتی ہے. عدالت نے کہا تھا کہ یہ عمل خودکشی کے مترادف ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر سال جین مت کے کئی 100 افراد کھانا پینا چھوڑنے کی نیت کرتے ہیں. جین مت کے ہزاروں پیروکاروں نے اس پابندی کے خلاف احتجاج کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ آئین میں زندگی کے حق کے ساتھ ساتھ زندہ نہ رہنے کے حق کی بھی ضمانت دی گئی ہے۔
عرب ملک شام کے محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کے قدیم شہر پلمائرا میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے 2000 سال پرانے معبد کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش تو کی ہے مگر عمارت کا بنیادی ڈھانچہ اب بھی محفوظ ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب سے ذرا دیر پہلے تک بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی ہیڈ لائن وہی تھی کہ جو بی بی سی اردو ریڈیو کا بڑا موضوع ہے، یعنی تارکین وطن کی بڑی تعداد کا یورپ میں آنا۔ لیکن اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام نواز حکومت طالبان کو بچانے کے لیے قوم کو تقسیم کر رہی ہے والے مسٹر آصف علی زرداری کے بیان سے لیڈ کر رہی ہے۔ لیکن آئیے ہم سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر کرتے ہیں۔ یورپ میں آنے والے تارکین وطن کا طوفان یورپ کو پانی پانی کر رہا ہے، کہ یہ شرمندہ کر رہا ہے۔ ہنگری پر دباؤ ہے، برطانیہ بلبلایا ہے، جرمنی نے انہیں گلے لگایا ہے، لیکن فرانس کی بے تابی بڑھ رہی ہے۔ صورتحال کا جائزہ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ معصومہ ملک نے تیار کیا۔
یورپ میں تارکین وطن کے کمشنرز اور فرانسیسی وزیر اعظم مینیل ویلس نے آج تارکین وطن کے لیے بنائے گئے ایک مرکز کا دورہ کیا ہے۔ فرانس کے ساحلی شہر کالے میں قائم اس مرکز میں خواتین اور بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ فرانسیسی صدر مینیل ویلس نے اس موقع پر تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا اور کہا کہ اس غیر معمولی بحران پر تمام ہی یورپ فکر مند ہے۔
یورپ اس بحران کے منظم اور دانشمندانہ حل کے لیے کوشاں ہے، جس کے لیے سب سے ضروری کام تارکین وطن کے مراکز قائم کرنا اور انہیں امداد کی فراہمی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انسانی اسمگلروں کے خلاف ثابت قدم بھی رہنا ہے، اور یہ سخت رویہ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے بھی ہے، جسے ہم اصل پناہ کے طالب افراد کے حقوق سے الجھانا نہیں چاہتے۔
یورپی کمشنرز اگلے ہفتے یونان، آسٹریا اور جرمنی کا بھی دورہ کریں گے۔ تارکین وطن کے بحران سے یورپ جس انداز سے نمٹ رہا ہے، اس پر یورپی رہنماؤں کو تنقید کا بھی سامنا ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ دورے اسی تنقید کا رد عمل ہیں۔ یورپی کمشنر فرانس تیمرمنس نے کہا ہے کہ یورپی اقدار ہم پر لازم کرتے ہیں کہ پناہ کے طالب افراد کو پناہ دی جائے۔
ظلم و ستم اور جنگ کا شکار لوگ اپنے بچوں اور خاندانوں کے تحفظ کی خاطر اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے فرار ہوتے رہیں گے، اور یورپی یونین ان کا خیر مقدم کرتی رہے گی، اور ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری قدریں ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ جو ہم سے تحفظ کے طلبگار ہیں، ہم ان سے منہ نہیں موڑیں گے۔ یہ بحران ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنے مشترکہ مسائل سے مل کر کیسے نمٹتے ہیں۔ میں پھر زور دے کر کہوں گا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ عالمی بحران ہے، مگر 50 کروڑ کی آبادی کے بر اعظم کے لیے اتنی تعداد کو سنبھالنا مشکل نہیں ہے۔
ادھر جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ جرمن عوام کو خود کو ایک بہت بڑے قومی چیلنج کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔
پوری جرمن عوام کو ایک امتحان کا سامنا ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا مقابلہ صرف دنوں یا ہفتوں نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے تک کرنا ہوگا۔ جرمن اپنی کامل شخصیت کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں لچک کا بھی مظاہرہ کرنا ہے۔
دوسری جانب آسٹریا نے تارکین وطن کی آمد کو روکنے کی غرض سے اپنی مشرقی سرحد پر ناکہ بندی سخت کر دی ہے، جس کی وجہ سے آسٹریا سے متصل ہنگری کے اندر گاڑیوں کی 20 کلومیٹر لمبی قطار لگ گئی ہے۔ یہاں پولیس گاڑیوں میں چھپے تارکین وطن کو تلاش کر رہی ہے۔ وہاں موجود بی بی سی کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ انہوں نے گرفتار کیے گئے 3 مردوں اور 1 خاتون کو پولیس کے ہمراہ جاتے دیکھا، جبکہ آسٹریا کے پولیس سربراہ کونرڈ کولگر نے بتایا
پچھلے چند گھنٹوں کی جانچ پڑتال کے دوران 200 تارکین وطن کو مختلف گاڑیوں سے برامد کیا گیا اور ہم 5 انسانی اسمگلروں کو گرفتار کرنے میں بھی کامیاب رہے۔
اس سے قبل ہنگری نے اس تنقید کو مسترد کیا تھا جس کا سامنا اسے تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے سربیا کے ساتھ متصل سرحد پر باڑ لگانے پر کرنا پڑا تھا۔ ہنگری کے حکومتی ترجمان زولٹان کوواچ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ باڑ نہ صرف ہنگری بلکہ تمام یورپ کا دفاع کر رہی ہے۔
تصور کریں کہ 2 سے 3 ہزار لوگ ایک دن میں چینل ٹنل کے راستے غیر قانونی طور پر برطانیہ جانا چاہیں تو وہاں در حقیقت ایسے حالات ہیں بھی، اور ہم تو یہی کر رہے ہیں کہ اپنی سرحدوں پر امن و امان کی صورتحال بحال کریں، جو کہ پھر کہوں گا کہ صرف سربیا سے ملحقہ سرحد نہیں بلکہ پورے یورپ کی سرحد ہے۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے ہنگری پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے تارکین وطن کی تذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مشرق وسطی اور افریقہ کے شورش زدہ ملکوں سے ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن سمندری اور زمینی راستے سے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ شام میں جاری خانہ جنگی پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافے کی ایک بڑی وجہ بنی ہے۔ صرف گزشتہ ماہ ہی یورپ کی حدود میں داخل ہونے والے تارکین وطن کی تعداد 10,75,000 ریکارڈ کی گئی تھی۔
مسمہ ملک کی اس رپورٹ کے بعد میں نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے ادارہ پناہ گزین کے ترجمان جنیوا میں بابر بلوچ سے بات کی، پوچھا کہ کیا یہ تارکین وطن ہے یا نہیں، کیونکہ بحث تو یہ ہے کہ تارکین وطن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے سیاسی، معاشی یا معاشرتی وجوہ کی بنا پر آبائی وطن سے نکل کر کہیں اور جاتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملکوں میں بدترین تشدد یا زندگی کو لاحق خطرات کے سبب مجبوراً زبردستی نکلے ہیں اور اب پناہ کی تلاش میں ہیں۔ اقوام متحدہ، آپ کا ادارہ اور انسانی و عالمی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں ان لوگوں کو کیا سمجھتی کیا ہیں؟
ان میں جو اکثریت ہے ان کا تعلق ان ممالک سے ہے، شام، عراق، افغانستان، اس طرح کے علاقوں سے جب لوگ نکلتے ہیں جنگ و جدال کی وجہ سے تو یہ لوگ اپنی جان بچا کے نکل رہے ہیں۔ انہیں معاشی خوشحالی کی تلاش نہیں ہے، صرف جان بچانا اپنے اور اپنے بچوں کے لیے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی گوشہ عافیت نظر آئے، تو جتنی بھی تعریفیں ہیں اس میں یہ پناہ گزین اور مہاجرین ہی شمار ہوں گے، تارکین وطن نہیں۔
اچھا، تو کیا پناہ کی تلاش میں آنا جرم ہے؟ عالمی قوانین کیا کہتے ہیں؟
عالمی قوانین اس پہ بہت واضح ہیں، اگر کسی بھی وجہ سے، ایون جنگ نہ ہو، کوئی اور بھی وجہ ہو کہ جس پہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو، آپ کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے، آپ کی رنگ کی وجہ سے، آپ کے نسل کی وجہ سے، یا کوئی آپ کا پیشہ ایسا ہو کہ جس کو پرسیکیوشن کہتے ہیں، اگر اس وجہ سے آپ اپنے ملک، اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک بین الاقوامی بارڈر کو آپ نے کراس کیا ہے، تو پھر آپ مہاجر کی تاریخ پہ پورا اترتے ہیں۔ ایک اور بات بہت ضروری ہے، پناہ طلب کرنا جرم نہیں ہے کسی بھی عالمی قوانین کے مطابق، اور جن ممالک کے دروازے پر یہ لوگ جا کے دستک دیں وہ عالمی قوانین کے مطابق ان کو واپس بھی نہیں بھیج سکتا۔
تو جو آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟
سلوک تو انسانی ہونا چاہیے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ یہ تارکین وطن ہیں یا مہاجرین ہیں، یہ انسان ہیں۔ اگر ہم ایک مہذب دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، جہاں پہ آج میں پھر آیا ہوں، ہنگری کے بارڈر پہ سربیا کے ساتھ، ابھی میں سینٹر دیکھ کے آیا ہوں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نہ کوئی جرم کیا ہے، نہ یہ مجرم ہیں، نہ یہ گنہگار ہیں۔ تو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ رنگ و نسل کے لحاظ سے یہ کسی اور علاقے سے آئیں، ان پہ سختی برتی جائے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔
تو ذرا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیں نا، افغانستان، پاکستان، عراق، شام جیسے ممالک سے لاکھوں لوگ یا تو آ چکے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، آخر یورپی ممالک کتنے پناہ گزینوں کی مدد کر سکیں گے یا کرنا چاہیں گے؟ خود چولہے تو ان کی بھی ہل رہی ہیں نا، معیشت تو یورپی ممالک کی بھی خاصی مشکلات کا شکار ہے۔
اس سوال کا جواب آپ پاکستان، ایران، ترکی، لبنان، جارڈن جنہوں نے لاکھوں سے لاکھوں لوگ لیے ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے کیسے دیں گے؟ اس وقت 20 ملین کے قریب مہاجرین ہیں دنیا میں، اکثریت ان کی بہت ہی ترقی یافتہ ممالک میں ہے، اور 3 لاکھ کے قریب لوگ آئے ہیں اس سال یہاں پہ. اب اتنے وسائل کے ساتھ ہمیں، میرے ادارے یونیسیار کو ایک گلا یہ بھی ہے کہ جن ممالک کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس قوانین ہیں، وہ رستے تنگ سے تنگ تر کرتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آنا مشکل ہو گیا ہے.
لیکن بابا بلوچ صاحب، تارکین وطن یا پناہ گزینوں کی آمد ایک سیاسی مسئلہ بھی تو بنتی جا رہی ہے نا. ان ممالک کے لیے داخلی طور پر ایسی کے نعرے کسے جاتے ہیں، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں ان کے اوپر، تو یہ ایک سیاسی داخلی مسئلہ بھی تو بنتا جا رہا ہے.
یورپ میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ترین لوگ مقیم ہوں گے، ان کی تعلیم کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے یا اس فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں، بہت ضروری ہے ان کو سمجھانا کہ یہ لوگ کس وجہ سے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں. ہاں، سیاسی طور پہ تو ہم بہت سنتے ہیں، آپ بارڈر پہ آ جائیں، آپ یہاں بوداپست کے ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں جہاں پہ بہت زیادہ مہاجرین نے پناہ لی ہوئی ہے، جب یہ لوگ آ کے ان کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں دیکھ کے انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہاں یہ تو مہاجرین ہیں، یہ لوٹے پوٹے لوگ ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دور سے جب سیاستدان اس پہ سیاست کرتے ہیں ایک انسانی مسئلے پہ، تو وہ اپنی آبادیوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے آنے سے کیا ہو جائے گا. مہذب دنیا ہے، مہذب دنیا کو مہذب طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے.
جنیوا سے یہ تھے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ. افغان طالبان نے اپنے نئے امیر مولوی اختر محمد منصور کی زندگی کا تفصیلی تعارف جاری کیا ہے. کہا گیا کہ منتخب امیر نے عملی طور پر قیادت کے معاملات ملا محمد عمر کی زندگی میں ہی شروع کر دیے تھے، لیکن طالبان نے پہلی بار باضابطہ طور پر اعتراف کیا کہ مصلحت کے تحت ملا عمر کی وفات 2 سال تک چھپائی گئی. تعارف ایک ایسے وقت جاری کیا گیا جبکہ ملا محمد عمر کے خاندان کو خدشہ ہے کہ نئے امیر ان کے خلاف کوئی فتویٰ جاری کرنے والے ہیں.
طالبان کی جانب سے ملا اختر منصور کی تفصیلی سوانح عمری میں ملا محمد عمر کی موت کی تاریخ سے متعلق باضابطہ اعتراف کیا گیا ہے. اس سے قبل طالبان نے ان کی موت کی تاریخ کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی تھی. طالبان کے مطابق ان کی موت 23 اگست 2013 کو ہوئی تھی، لیکن طالبان اس سال جولائی تک ان کے نام پر بیانات جاری کرتے رہے. طالبان کے نئے امیر کی سوانح عمری جاری کرنے کی وجہ ان کے جنگجوؤں کی خواہش بتائی گئی ہے تاکہ وہ انہیں بہتر طور پر جان سکیں. تاہم ان کے مخالفین، جن میں ملا محمد عمر کا خاندان بھی شامل ہے، اب بھی نئے امیر کے طریقے انتخاب پر اختلاف رکھتے ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے گزشتہ دنوں ملا محمد عمر کے بھائی ملا عبد المنان کا کہنا تھا کہ ملا اختر منصور کی جانب سے ان کے خلاف کوئی بھی فتویٰ کسی بڑے فتنے اور اختلاف کا سبب بن سکتا ہے.
دا خیال کی چی دا افغانستان د اسلامی امارت تر ټولو لویا او اختلافی موضوع دا افغانستان د اسلامی امارت
ایسے حال میں جب افغانستان کی اسلامی امارات میں سب سے بڑے اور اختلافی مسئلے کے حل کی ذمہ داری جید علماء کے حوالے کی گئی ہے، تو ان کے فیصلے سے قبل ایسا کوئی یک طرفہ فتویٰ یا حکم جاری کیا گیا تو اللہ نہ کرے یہ فتویٰ کسی بڑے فتنے یا اختلاف کا سبب بن سکتا ہے.
ملا اختر منصور کے تعارف میں لکھا گیا ہے کہ ملا محمد عمر کے انتقال پر رہبری شورا کے کئی اراکین اور علماء نے گزشتہ 14 سالوں میں ملا محمد عمر کے خصوصی قاصد اور ان کے دائمی ساتھی جو ان کی موت تک ان کے ساتھ رہے، سب نے ان پر بیعت کر لی اور انہیں امیر متعین کر دیا. رہبری شورا، اہم قیادت اور چند علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ مصلحت کے مطابق یہ ٹھیک ہوگا کہ ملا محمد عمر کی وفات کی خبر انہی چند افراد تک محدود رکھی جائے. طالبان بیان کے مطابق 47 سالہ نئے امیر اپنی تمام عسکری اور انتظامی مصروفیات کے ساتھ ساتھ میڈیا پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. عسکری فرنٹ پر وہ عسکری ذمہ داران سے ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں اور دشمن پر ہونے والے حملے کا منصوبہ خود دیکھتے ہیں. ملا محمد عمر کے بھائی ملا عبد المنان تسلیم کرتے ہیں کہ ملا اختر منصور کو ملا عمر نے اپنی زندگی میں بطور عسکری کمانڈر اہم فرائض دیے تھے، لیکن اب معاملہ مختلف ہے.
ملا صاحب پجون کی اختر محمد منصور جنگی کمانڈان فحیث مسئولیت مختبی ہوئی
اس وقت انہیں عسکری ذمہ داریاں دی تھیں اور اب ایک ایسے شخص کے انتخاب کی ضرورت ہے جو تمام علماء، کمانڈروں اور جن افراد نے تحریک کے لیے قربانیاں دیں ان کی رائے سے منتخب ہو۔ اب معاملہ قوم کی رہبری کا ہے۔
اگرچہ ملا اختر منصور کی تنظیم کے اندر پوزیشن وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، لیکن ملا محمد عمر کے خاندان کے خدشات دور کرنا ابھی ان کے لیے باقی ہیں۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
ہارون رشید کی اس رپورٹ کے بعد میں نے خطے اور امور طالبان کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی، جاننا چاہا کہ ملا اختر محمد منصور کی اپنی تحریک پر سیاسی اور عسکری گرفت اب کس قدر مضبوط سمجھی جائے، کیا وہ معاملات اور حالات پر فیصلہ کن گرفت رکھتے ہیں یا مخالفین اور خاص کر ملا عمر کا خاندان اب بھی ان کے لیے مسئلہ اور خطرہ ہے؟
میرے خیال میں ابھی تک وہ مکمل طور پر ساری تحریک کو کنٹرول نہیں کر رہے، کچھ لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سب سے جو زیادہ ان کے لیے خطرہ ہے وہ ملا محمد عمر کا خاندان ہے، اور وہ ان کی امارت کو نہیں مان رہے اور ان کے خلاف ان کی تنقید بھی جاری ہے۔ حالیہ جو بیان آیا ملا محمد عمر کے چھوٹے بھائی ملا عبد المنان کا، وہ ملا منصور کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ ملا منان نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اتفاق رائے سے امیر کو نہیں چنا گیا، تو آپس میں جنگ بھی ہو سکتی ہے اور تحریک کمزور بھی ہو سکتی ہے۔
تو رحیم اللہ یوسفزئی، یہ خدشات کہ ملا اختر محمد منصور کی جانب سے فتویٰ آ سکتا ہے یا معاملات سیاست، افہام و تفہیم اور بات چیت کے بجائے بندوق سے حل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، کس حد تک درست ہوگا؟
ہاں، واقعی یہ جو بیان آیا ملا اختر محمد منصور کے مخالفین کا، خاص طور پہ ملا منان کا، یہ غیر متوقع تھا، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کوششیں ہو رہی ہیں، آپس میں یہ نہیں لڑیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ کوئی مفاہمت ہو جائے یا پھر ایک اجلاس ہو جائے علماء کی شورا کا، وہ کوئی متفقہ راستہ نکالیں، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ جتنی دیر ہو رہی ہے میرے خیال میں اس لحاظ سے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو فتوی کی بات کی ہے کہ شاید ملا منصور کے حامی فتویٰ دیں گے کہ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ باغی ہوگا، تو ابھی منصور کے لوگ کہتے ہیں کہ فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ خدشہ ہے ان کے مخالفین کو، اس لیے انہوں نے پہلے سے یہ بات کر دی ہے۔
تو رحیم اللہ یوسفزئی، کیا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ افغانستان میں طالبان تحریک کے قیام سے لے کر اپنی موت تک جنگجوؤں کی قیادت کرنے والے ملا عمر کے خاندان کو آج انہی کے حامی جنگجوؤں سے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا؟
دیکھیں، یہ ان کو خدشات تو ہیں، لیکن میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ملا عمر کے خاندان کے لوگوں کے اوپر کوئی حملہ ہوگا۔ پہلے ایسے کچھ افواہیں اڑائی گئیں لیکن وہ صحیح ثابت نہیں ہوئیں، لیکن ظاہر ہے ان کو کئی خطرات ہیں۔ ایک تو ان کو افغان حکومت سے بھی خطرہ ہے، اس کے جو خفیہ ادارے ہیں، پھر امریکہ یا باقی قوتیں جو ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گی کہ یہ لوگ مضبوط ہو جائیں، اور اگر یہ اختلافات آپس کے دور نہیں ہوئے طالبان کی تحریک میں، تو پھر آئندہ جا کر اس طرح کے خطرات سب کو ہوں گے، وہ منصور کو بھی ہوں گے اور ملا عمر کے خاندان کو بھی ہوں گے اور باقی جو اہم لوگ ہیں۔ تو میرے خیال میں سب کو پتا ہے کہ خطرات سب کے لیے ہیں۔
اور یہ جو پہلو ہے کہ ملا اختر منصور کو پاکستان، چین، امریکہ اور عالمی کھلاڑیوں کی حمایت بھی حاصل ہے، کیا یہ نقطہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوا یا ان کی تنظیم میں اب دو رائے رکھنے والے لوگ ہیں جو فی الحال تو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ممکن ہے کسی وقت وہ ملا اختر منصور پر اعتراض کریں کہ انہیں بیرونی قوتوں کی مدد حاصل ہے؟
لیکن جب مخالفت بڑھے گی تو ہر طرح کی باتیں ہوں گی، الزامات بھی لگیں گے، جو اندر کی باتیں ہیں وہ باہر نکلیں گی۔ ایک تو یہ ان کے لیے کافی نقصان دہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ملا منصور کے بارے میں کہا گیا کہ شاید ان کو پاکستان، افغانستان، امریکہ، چین سب کی حمایت حاصل ہے، اس لیے کہ وہ بات چیت کے حق میں ہیں اور انہوں نے پہلے بھی افغان حکومت سے مذاکرات کیے ہیں، تو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، لیکن فی الحال تو منصور بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ مذاکرات کریں گے تو پھر رائے عامہ ان کے حق میں ہوگی، یعنی وہ رائے عامہ جو امن مذاکرات کے حق میں ہیں، اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے، افغان حکومت بھی ہے، امریکہ بھی ہے، چین میں۔ لیکن اگر وہ مذاکرات کی مخالفت کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر تنقید بھی ہوگی اور ان کی مخالفت میں بھی اضافہ ہوگا۔
یہ تھے خطے اور امور طالبان کے ماہر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی۔ نواز حکومت طالبان کو بچانے کے لیے قوم کو تقسیم کر رہی ہے. یہ بیان آیا ہے پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا. تفصیل اس کی ظاہر ہے وہ تو آنے والی ہے, سیربین میں تو آنے والی ہے, لیکن اگر آپ بےتاب ہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں جا کر کے. امریکی امداد کی بندش سے پاکستان کو فرق پڑے گا کیا؟ امریکہ جو امداد دے رہا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اب وہ مزید اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایک مقررہ تاریخ کے بعد. ایک تجزیہ ہے, یہ بھی سیربین میں آ رہا ہے, آصف فاروقی نے آپ کے لیے اس کو تیار کیا ہے. بندوق ڈگری سے بہتر لگنے لگی ہے, ایسا کیا ہوا کہ نوجوانوں نے اپنی تعلیم چھوڑ کر پھر ہتھیار اٹھا لیے؟ کہاں کا ذکر ہے یہ؟ یہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا ذکر ہے, وہاں پر وہاں ہوئی ہے یہ ایکٹیویٹی, اور اس کے لیے ریاض مسرور نے آپ کے لیے خاصی دلچسپ رپورٹ تیار کی ہے جو سیردین میں ذرا دیر بعد آیا چاہتی ہے. لیکن اگر آپ بہتاب ہیں پڑھنے کے لیے تو ظاہر ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام آپ کو اس کا احوال بتانے کے لیے تیار ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نام نگار, قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
ہمارے نامہ نگار,
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ تین پاکستانی کرکٹر سلمان بٹ, محمد آصف اور محمد عامر پر عائد 5 سالہ پابندی کل ختم ہو رہی ہے. سلمان بٹ اور محمد آصف کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے دونوں کھلاڑیوں کی بحالی کے لیے طریقہ کار وضح کیا ہے. البتہ محمد عامر پابندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی کھیلنے کی اجازت ملنے کے بعد اس سال پیٹرنز ٹرافی گریڈ 2 کھیل چکے ہیں, اور وہ 8 ستمبر سے راولپنڈی میں شروع ہونے والے T20 ٹورنامنٹ میں بھی حصہ لے رہے ہیں. بھارت نے سری لنکا کو کولمبو میں تیسرا ٹیسٹ میچ اور ساتھ ہی سیریز بھی جیتنے کے لیے 386 رنز کا ہدف دیا ہے. آج میچ کے چوتھے دن بھارتی ٹیم 274 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. روہت شرما اور اشوین نے نصف سینچریاں اسکور کی. پردیپ اور دھمیکا پرساد نے 4-4 وکٹیں حاصل کی. تین ٹیسٹ میچوں کی یہ سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے. انگلین�ڈ اور آسٹریلیا آج کارڈیف میں واحد T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں.
No bleed, Williams Mills is applying the pressure in the final 20 meters. It's Jamaica for gold.
عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ بیجنگ میں اختتام کو پہنچی, اور کینیا اور جمائیکا ساتھ ساتھ طلائی تمغوں کے ساتھ قابل ذکر رہے. خواتین کی 4x400 میٹرز جمائیکا نے جیتی, اور مردوں کی 4x400 میٹرز میں امریکہ نے طلائی تمغہ جیتا. ایتھوپیا نے خواتین کی 500 میٹرز اور میراتھن میں طلائی تمغے جیتے. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ کو سوانسی کے ہاتھوں 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. عالمی نمبر 3 ماریا شیروپووا گھٹنے کی تکلیف کے سبب یو ایس اوپن سے دستبردار ہو گئی ہیں, جو آج سے شروع ہونے والی ہے.
پاکستان میں قومی شناختی کارڈ جاری کرنے والا ادارہ نادرا کہتا ہے کہ جعلی شناختی کارڈز بنانے میں مدد دینے کے 140 واقعات سامنے آئے. ان میں شامل 120 سے زیادہ اہلکاروں کے خلاف محکمہ تحقیقات کر رہا ہے. رپورٹ ارم عباسی کی ہے, ذرا دیر بعد آیا چاہتی ہے, لیکن اب آیا ہے سیربین کا نس, اور اس پر اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
یورپی ملک آسٹریا کے حکام نے 5 مشتبہ انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے اور ان کی گاڑیوں سے 200 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن تحویل میں لے لیے ہیں۔ فرانس کے وزیر اعظم مینیل والس نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن کا بحران ایک طویل اور مشکل چیلنج ہوگا۔ آسٹریلیا کہتا ہے کہ اس کے یہاں آنے والے پناہ گزینوں کو کمبوڈیا میں بسانے کا معاہدہ اب بھی برقرار ہے۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ملک میں غیر ملکی شہریوں سمیت شدت پسندوں کو غیر قانونی طور پر قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کے الزام میں 100 سے زیادہ اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ نے ایک مذہبی اقلیت کے لوگوں کے تادم مرگ کھانا پینا چھوڑنے کی قدیم مذہبی رسم پر پابندی عارضی طور پر ہٹا دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں طالبان مخالف امن کمیٹیوں کے رہنماؤں اور حکومت کے حامی قبائلی مشران کو نشانہ بنانے کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ نئے حملے میں 2 قبائلی مشران پر حملہ کیا گیا جس میں 1 شخص ہلاک اور 1 بچی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورگزئی۔
باجوڑ کی پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ آج صبح صدر مقام خار سے تقریباً 10 کلومیٹر دور کوثر کے علاقے میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے 2 قبائلی مشران خار کی جانب جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کو سڑک کے کنارے ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے نشانہ بنایا گیا۔ اہلکار کے مطابق اس حملے میں گاڑی کا ڈرائیور ہلاک اور 2 مشران سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 1 بچی بھی شامل ہے۔ زخمیوں کو ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ مقامی صحافیوں نے بی بی سی کو بتایا کہ باجوڑ ایجنسی میں حالیہ دنوں میں حکومت کے حامی قبائلی مشران اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں تیزی آ رہی ہے جس سے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان واقعات کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران 14 کے قریب افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ ان حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ ادھر خود کو دولت اسلامیہ یا داعش کا ترجمان ظاہر کرنے والے ایک شخص نے بی بی سی کو فون کر کے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا۔ خیال رہے کہ افغان سرحد سے ملحق باجوڑ ایجنسی میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران طالبان مخالف امن کمیٹی کے رہنماؤں اور قبائلی مشران پر 5 حملے کیے گئے ہیں جس میں اب تک 8 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ان حملوں کی ذمہ داری کالعدم تنظیموں، تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی جانب سے وقتاً فوقتاً قبول کی جاتی رہی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ باجوڑ ایجنسی میں چند سال پہلے فوج کی جانب سے کالعدم تنظیموں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کے بعد علاقے کو شدت پسندوں سے تقریباً صاف کر دیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ باجوڑ کے بیشتر شدت پسند مبینہ طور پر سرحد پار افغان علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں جہاں سے وہ سیکیورٹی فورسز پر حملے بھی کرتے رہے ہیں۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے موجودہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کے سلسلے میں خاصے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کیا یہ سوال اس وقت واجب ہے کہ ہنی مون پیریڈ کیا ختم ہو گیا؟ ماجرا اور اس کی تفصیل اسلام آباد سے شہزاد ملک کی زبانی۔
پیر کے روز پیپلز سیکرٹریٹ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبہ پنجاب کے سابق صدر قاسم ضیاء اور اس کے بعد سینیٹر رخسانہ بنگش کے بیٹے اور اب سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہیں پر ہی بس نہیں ہوئی بلکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مخدوم امین فہیم کے بیمار ہوتے ہوئے بھی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے اور قومی احتساب بیورو کے اہلکار صوبہ سندھ کے بیوروکریٹس کو ہراساں کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ سارے اقدامات سیاسی انتقام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ایسا کرنے سے سندھ کو غیر متحرک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انتقامی سیاست کو نہ روکا گیا تو اس کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ سابق صدر نے وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا اور انہوں نے دوبارہ سن 1990 کی دہائی کی سیاست کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام لیے بغیر کہا کہ سب سے پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جن کا اعترافی بیان مجسٹریٹ کے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ شریف برادران کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے سابق صدر کے ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ حکومت کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر رہی۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ اس یمن میں آصف علی زرداری کے خدشات دور کیے جائیں گے۔
اجتماعی طور پر اپنی منتخب قیادت کے ذریعے ضرب عضب کا فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے پر سب لوگ قائم ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کراچی آپریشن اجتماعی فیصلہ تھا اور سب لوگ اس پہ متفق ہیں اور اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی شکایت کا تعلق ہے جو ڈاکٹر آصم صاحب کے بارے میں انہوں نے کی ہے، آلریڈی آصف زرداری صاحب کا بیان جاری ہونے سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس پہ رپورٹ طلب کر لی تھی۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کا بیان صوبہ پنجاب اور سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یکجا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ان کے بقول سابق صدر کی مصالحانہ پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کے کارکن خوش نہیں ہیں اور شاید اسی وجہ سے ان کی جماعت کے متعدد رہنما حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے ہائی کورٹ نے متحدہ قوم مومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے اور وفاقی حکومت سے دریافت کیا ہے کہ آیا الطاف حسین نے پاکستانی شہریت ترک کر دی ہے یا نہیں۔ لاہور سے عدیل اکرم۔
جسٹس مظہر علی اقبر نقوی، جسٹس مظہر اقبال سدھو اور جسٹس ارم سجاد گل پر مشتمل تین رکنی بینچ نے یہ احکامات ایک ہی نوعیت کی تین مختلف درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے جاری کیے ہیں۔ ان درخواستوں میں الطاف حسین کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے یہ جواب بھی مانگا ہے کہ آیا الطاف حسین نے برطانوی شہریت لینے کے بعد پاکستانی شہریت چھوڑی ہے یا نہیں۔ سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکلاء نے دلائل میں کہا کہ الطاف حسین فوج، رینجرز اور ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور الطاف حسین کی تقاریر ملکی سالمیت اور وقار کے منافی ہیں۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کی ان تقاریر سے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ وکلاء نے فل بینچ کو بتایا کہ الطاف حسین کے بیانات آئین کے آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف وفاقی حکومت کو غداری کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ سماعت کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے الطاف حسین کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگاتے ہوئے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، سیکرٹری کابینہ ڈویژن اور سیکرٹری داخلہ سے جواب مانگ لیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ شکوار جواب 7 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ خیال رہے کہ رواں برس 12 جولائی کو الطاف حسین کی جانب سے ٹیلی فونک خطاب میں رینجرز پر تنقید کی گئی تھی، جس کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں ان کے خلاف 100 سے زیادہ مقدمات درج ہوئے تھے۔ الطاف حسین نے 12 جولائی کو کراچی میں کارکنان سے خطاب میں کہا تھا کہ ہم فوج کے نہیں بلکہ فوج میں موجود گندے انڈوں کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا جنرل راحیل شریف خدارا پاکستان کو بچا لیں اور فوج سے ان گندے انڈوں کو نکالیں جنہوں نے سویلینز کی طرح کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ الطاف حسین نے اپنی اسی تقریر میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل بلال اکبر پر ایم کیو ایم کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے اور کارکنوں کی ماورائے عدالت ہلاکتوں کا الزام بھی لگایا تھا اور کہا تھا کہ وہ وائسرائے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ الطاف حسین نے الزام لگایا کہ میجر جنرل بلال اکبر نے اپنے حلف کو توڑا ہے، اس لیے وہ استعفیٰ دے دیں اور 2 سال انتظار کرنے کے بعد اپنی سیاسی جماعت بنا لیں۔ ان کی اس تقریر کے بعد رواں ماہ کے آغاز میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا تھا کہ الطاف حسین کراچی میں رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وجہ سے مشکلات کا شکار نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی اپنی زبان ہے جس کی وجہ سے وہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حکومت الطاف حسین کے خلاف برطانوی حکومت کو ریفرنس بھیجے گی، جسے ملکی اور برطانوی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے۔ عدیل اکرم، بی بی سی، لاہور۔
پاکستان کے مختلف شہروں میں کراچی سمیت ایک وکیل کے قتل کے خلاف وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس ہڑتال کی اپیل سندھ بار کاؤنسل نے دی تھی۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
کراچی میں سندھ ہائی کورٹ سٹی کورٹس میں آج کارروائی معطل رہی۔
اور وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ وکلاء کی جنرل باڈی کے اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ امیر حیدر شاہ کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور وکلاء برادری کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ دوسری جانب صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال نے دعویٰ کیا ہے کہ امیر حیدر شاہ کے قتل کیس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، پولیس جلد ملزمان تک پہنچ جائے گی۔ یاد رہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے وکیل اور کراچی بار کے سابق جوائنٹ سیکرٹری امیر حیدر شاہ کو جمعے کے روز گلشن اقبال میں فائرنگ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ سنیچر کو وکلا نے کراچی بار سے رینجرز ہیڈ کوارٹر تک مارچ کر دھرنا دیا۔ ڈی جی رینجرز نے وکلا رہنماؤں کو ملزمان کی فوری گرفتاری کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری جانب شہر میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ شب نامعلوم افراد کے حملوں میں ٹریفک پولیس کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے۔ گلشن اقبال میں یونیورسٹی روڈ پر اتوار اور پیر کے درمیانی شب پولیس اہلکاروں پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ گلشن اقبال پولیس کے مطابق اتوار بازار پر ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں کو موٹر سائیکل سوار حملہوروں نے فائرنگ کر ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں کانسٹیبل محمد شیر اور کانسٹیبل نظام الدین ہلاک ہو گئے۔ دونوں کا تعلق نیپا ٹریفک پولیس سیکشن سے تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیا اور پولیس حکام کو ملزمان کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔ دریاسنا کورنگی عوامی کالونی میں پولیس کی گشتی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ ایس ایس پی جاوید جسکانی کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک حملہور ہلاک ہو گیا، جسے ایک ایس ایم جی برامد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے دوپہر کو لیاقت آباد میں سندھی ہوٹل کے قریب پولیس موبائل پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ڈی ایس پی وجاہت حسین کے مطابق تین ملزمان نے چیکنگ میں مصروف پولیس موبائل پر فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ کے بعد جنید اسلم، خرم منیر اور امتیاز کو گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ شہر میں گزشتہ دو سالوں سے جاری ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران نامعلوم حملہ آور پولیس اور رینجرز کو بھی نشانہ بناتے رہے ہیں۔ صرف رواں سال کے دوران نامعلوم حملہ آوروں نے 65 پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ پولیس نے آپریشن کے دوران متعدد ملزمان گرفتار کیے۔ ان ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں شدت پسندوں اور غیر ملکیوں کو جعلی قومی شناختی کارڈ جاری کرنے والے نادرا کے 120 سے زیادہ اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ بات قومی شناختی کارڈ جاری کرنے والے قومی ادارے نادرا کے ڈائریکٹر جنرل آپریشنز سید مظفر علی نے بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں بتائی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جعلی شناختی کارڈ بنانے میں مدد دینے کے 140 واقعات سامنے آئے، ان میں شامل 120 سے زیادہ اہلکاروں کے خلاف محکمہ تحقیقات کر رہا ہے۔ ہماری ساتھی ارم عباسی نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ ملوث اہلکاروں کی نشاندہی کیسے کی گئی۔
ہم نے ملٹیپل ایسے ایونٹس کیے ہیں کہ جہاں پر ہم نے مسٹری کسٹمر کے تھرو یا اپنی انکوائریز کے تھرو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جو ہمارا اپنا اسٹاف یا جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے تھرو وہ شناختی کارڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ریڈ ہینڈیڈ ہم نے کیپچر کیا ہے۔ اینڈ ہم نے آلموسٹ کوئی 40+ کے قریب اپنے آفیسرس ٹرمنیٹ کیے ان دی لاسٹ 3-4 منتھس آف دس چیئرمینز ٹینیور، جس میں فرام ڈی جی ٹو ڈائریکٹرز اینڈ ڈپٹی ڈائریکٹرز ڈفرنٹ ٹیئر کے آفیسرز موجود ہیں، جسٹ بیکاز دی ور انوالوڈ ان کرپشن اور الیگل پریکٹسز۔ سو نادرا میں منسٹر آف انٹیریئر صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کے تحت ہم نے ایک ڈرائیو کی ہے اینٹی کرپشن کی، اور اس ٹائم ہمارے پاس کوئی گڈ 140+ کے قریب انکوائریز چل رہی ہیں، 120+ کے قریب آفیسرز ایسے ہیں جو کہ ان انکوائریز کو فیس کر رہے ہیں، اینڈ اس میں کافی سارے کورٹ کے کیسز ہیں۔
مظفر صاحب، حال ہی میں آئی ایس آئی کی جانب سے جو رپورٹ نادرا کے چیئرمین کے ساتھ شیئر کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ متعدد چھاپوں کے دوران ملکی اور غیر ملکی انتہا پسندوں سے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ بھی برآمد ہوئے ہیں، جس کے بعد پھر تحقیقات ہوئی اور نادرا کے 40 اہلکار اس میں ملوث ہیں، جس میں سینئر اہلکار بھی شامل ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اپنے اہلکار، اعلیٰ اہلکار، جعلی کارڈز انتہا پسندوں کو جاری کر رہے ہیں؟
ہمیں جو چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے وہ رجسٹریشن پروسیس کا ایولوشن ہے۔ ناؤ جب نادرا سن 2000 میں بنا تو اس ٹائم نادرا فارم بیسڈ رجسٹریشن کرتا تھا، اور اس ٹائم جو نادرا کے پاس ویریفیکیشن کا واحد میتھڈ ہوتا تھا وہ یہ کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے کیا انہوں نے مینوئل شناختی کارڈ بنائے ہوئے تھے یا نہیں۔ 2004 تک آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ 2004 تک مینوئل شناختی کارڈ ویلڈ تھے، اینڈ وہ تمام لوگ جو کہ مینوئل شناختی کارڈ حاصل کر چکے ہوئے تھے وہ ایلیجیبل تھے ٹو ہیو دس کمپیوٹرائز شناختی کارڈ۔ تو آپ کو صرف پرانا شناختی کارڈ دکھانا ہوتا تھا اور اس کی بنیاد پر آپ کو نیا شناختی کارڈ بن جاتا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے بہت زیادہ ایوالو کیا ہے۔
اگر اسی رپورٹ کا ذکر کریں تو اس کے مطابق تنظیم القاعدہ، شدت پسند تنظیم القاعدہ کے بعض سینئر رہنماؤں کے پاس سے بھی پاکستانی شناختی کارڈز برآمد ہوئے ہیں، اور تحقیقات کے بعد نادرا کو یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی کے علاقے کے ماری میں قائم نادرا سینٹر نے 10 سے 20 ہزار روپے کی رشوت کے عوض افغان اور بنگالی باشندوں کو شناختی کارڈز جاری کیا کیا, جبکہ لاہور اور ڈی آئی خان میں جو آپ کے سینٹرز موجود ہیں وہاں پہ بھی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بھی غیر ملکی باشندوں کو جعلی شناختی کارڈ جاری کیے ہیں. تو کیا اس پر قابو پانا آپ کے ادارے کے لیے ممکن بھی ہے؟
آپ اگر انشور کریں اس بات کو کہ آپ کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہو اور لوگوں کو ان کے ایکٹس کو اکاؤنٹ فار کیا جائے, ان کا کنٹینیوسلی آڈٹ ٹریل ہو اور ان کے کنٹینیوسلی پروسیس کو مانیٹر کیا جائے, تو یہ کرپشن کا جو انڈیکس ہے وہ آٹومیٹکلی ریڈیوس ہوتا ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے.
آپ نہیں سمجھتے کہ انتہا پسندوں کو کمپیوٹرائزڈ جعلی شناختی کارڈز جاری کرنا بیسیکلی سیکیورٹی بریچ ہے؟
میں اس کو ایسے لوں گا کہ اگر اس کے بیسس پر آپ پرو ایکٹیولی ان تمام ایونٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ ڈیٹا بیس کی, کیونکہ نادرا کے پاس سب سے بڑی جو کیپیسٹی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ان کی ایکٹیو آن لائن ڈیٹا بیس اویلیبل ہے, تو وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو اینڈ فائنڈ پیپل آن دا اسٹریٹس, وی ہیو دا ڈیٹا بیس اویلیبل ود ان اس. تو ہم اس ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے ہوئے اگر ان لوگوں کے خلاف جس طریقے سے پرو ایکٹیو ایکشنز کر رہے ہیں تو اس سے بیسیکلی سیکیورٹی بریچ ہونے سے بچ رہی ہے, اور آپ آٹومیٹکلی ڈیٹا بیس میں جا کے لوگوں کو اسکروٹنائز کر رہے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو کہ 2000, 2001, 2002 میں فارم بیس پرانے شناختی کارڈوں کی مینول جو شناختی کارڈ ایشو ہوئے تھے ان کی بنیاد پہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے, ان کو اس ٹائم جو ہے اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے ایٹ دی ٹائم آف دیئر رینیول, اور ان کے ریکارڈس کو بلاک کیا جا رہا ہے, ان کے ریکارڈ شناختی کارڈس کو کینسل کیا جا رہا ہے. تو بیسکلی تو یہ پوری ڈرائیو سیکورٹی کو امپروو کرنے کے لیے رادر دین کہ یہ سیکورٹی بریچ ہوتی ہے.
اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ نادرا کی جانب سے 2011 میں 26, 2012 میں 400 سے زیادہ, 2013 میں 6000, 2014 میں 22000, جبکہ اس برس 60000 سے زیادہ جعلی شناختی کارڈز نادرا کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں.
یہ تھی ایران عباسی کی رپورٹ, بلکہ کہیے کہ بات چیت بھی نادرا کے چیف سے انہوں نے ہی کی تھی. حالات حاضر کا پروگرام سیربین اور بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اب پاکستان اور امریکہ, بعض ماہرین کی رائے ہے کہ امریکہ کی دلچسپی پاکستان میں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ایک مقررہ تاریخ کے بعد وہ انسداد دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں جو پاکستان کو مدد دیتا تھا وہ اب نہیں دے گا. ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اشارے ان دیے کسی اور چیز کے ہیں. پوری تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی.
امریکہ کی جانب سے پاکستانی فوج کو دی جانے والی اس مالی امداد کو کوئلیشن سپورٹ فنڈ قرار دیا گیا تھا. امریکی حکام کے مطابق اس کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے سلسلے کی آخری ادائیگی اس سال کر دی جائے گی, جس کے بعد اس سلسلے کی مزید ادائیگیاں نہیں ہوں گی. یہ بات اتوار کے روز امریکی قومی سلامتی کی مشیر سوزین رائس نے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے دوران انہیں بتائی. اس ملاقات میں موجود پاکستانی وزیراعظم کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے ملاقات کے بعد ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ انہوں نے اپنی امریکی ہم منصب پر واضح کیا کہ پاکستان شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی کے دوران امریکہ کو مطلوب حقانی نیٹ ورک کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہا ہے, لہذا امریکہ کوئلیشن سپورٹ فنڈ روکنے سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے.
وہ ہم نے ایمفسائز کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب ہم نے بہت ڈیسائسو ایکشن لیا ہے اور اس کا تھوڑا سا ایسا رہتا ہے تو آپ نے اس کو روک لیا, تو اس کو آپ ریویو کریں اور آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں کہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں وہ کافی میننگ فل ہے اور افیکٹو ہے, اور اس کا اثر آپ چند دنوں میں اور مزید چند ہفتوں میں مزید دیکھ لیں گے.
پاکستان گزشتہ چند برسوں سے قبائلی علاقوں میں جاری پاکستان کی فوجی کارروائیوں پر اٹھنے والے اخراجات بھی اسی کوئلیشن سپورٹ فنڈ سے ادا کرتا رہا ہے. پچھلے سال شمالی وزیرستان میں شروع ہونے والے آپریشن ضرب عزب کو بھی اسی فنڈ سے رقم فراہم کی جاتی ہے. دفاعی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کوئلیشن سپورٹ فنڈ بند ہونا اس بات کا ایک طرح سے اعلان ہے کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں اب زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا, اور یہ کہ اس خطے سے امریکہ کی مکمل روانگی کا وقت آ گیا ہے. دفاعی مبصر بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد کے مطابق پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے بات حیرت کا باعث بالکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پہلی بار نہیں کہ امریکہ نے اپنا مطلب پورا ہونے پر اس خطے سے منہ موڑا ہے.
امریکہ کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو بالکل پاکستان کی جو پالیسی ساز ادارے ہیں, اگر انہوں نے اس کو پتہ نہیں تھا اور ان کے لیے ایک اچانک پن ہے تو میرے خیال میں پھر یہ ان کی کمزوری ہے کہ وہ انہوں نے جو ماضی ہے یا ہسٹری ہے اس سے سبق نہیں سیکھا. انہوں نے امریکہ نے بالکل یہی کیا, انہوں نے 1965 میں یہی کیا, انہوں نے 1989 میں یہی کیا, انہوں نے ابھی بھی یہی کیا, آئندہ بھی یہی کریں گے.
بریگیڈیئر سعد کے مطابق اب بہت جلد امریکہ افغانستان کو بھی بھول جائے گا.
امریکہ نے دوبارہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا, اس وقت لوگوں نے یہ پاکستان کی حکومت کو یہ وارننگ دی تھی کہ آپ امریکہ کے اوپر اعتبار مت کریے پھر آپ کو چھوڑے گا, اور اس نے وہی کیا ہے. اس نے افغانستان کو بھی چھوڑ دینا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اوباما صاحب کی جیسی صدارت ختم ہوگی نیا صدر آئے گا, وہ یہ بھول جائے گا کہ افغانستان میں کوئی ان کا اتحادی تھا.
بظاہر تو بریگیڈیئر سعد کا یہ تجزیہ مایوس کن حالات پر انحصار کرتا دکھائی دیتا ہے, لیکن امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ملنے والی فوجی امداد کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ خدشات درست دکھائی دیتے ہیں. امریکی غیر سرکاری ادارے سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کی تحقیق کے مطابق قیام پاکستان کے بعد سے امریکہ نے 3 مواقع پر پاکستانی کو فوجی امداد دی جو چند برس جاری رہنے کے بعد خطے میں اس کی دلچسپی کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. اقتصادی ماہرین کے مطابق $1 ارب سالانہ پاکستان کے لیے خاصی بڑی رقم ہے, لیکن پچھلے چند سالوں میں پاکستانی معیشت اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس امداد کے بند ہونے سے پہنچنے والے دھچکے کو برداشت کر لے. پاکستانی حکومت کے سابق اقتصادی مشیر ثاقب شیرانی کا کہنا ہے کہ امریکی کوئیشن سپورٹ فنڈ کے بند ہونے سے ملکی معیشت کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا.
یہ کچھ سال پہلے جو تھا یہ ہماری اکانومی کے لیے کافی یہ پیسہ جو ہے وہ امپورٹنٹ تھا, مگر اب بتدریج جیسے ہماری ریزروز بڑھے ہیں تو اس کی جو اہمیت ہے وہ نہ ہماری بجٹ کے لیے اتنی ہے نہ ہماری بیلنس آف پیمنٹس کے لیے.
ثاقب شیرانی کے مطابق ایک طرح سے اس امدادی رقم کا بند ہو جانا پاکستان کے لیے اچھا ہی ہے.
ڈیپینڈنسی کی ایک فضا ہم نے کریٹ کی ہوئی اس کی وجہ سے ایکسٹرنل ڈیپینڈنسی کی, تو وہ بھی اس سے بھی ہم نے ہٹنے. دیکھیں 100 ارب روپیہ اتنا ہمارے اخراجات ایسے ہیں جو ہم تھوڑا سا کنٹرول کر کے اور اپنے ریونیو سسٹم کو بہتر بنا کے اس کو پورا کر سکتے ہیں, تو یہ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے. بس ہم نے ایک اس کا ہوا سا بنایا ہوا ہے کہ یہ نہیں ملے گا تو ہم پتہ نہیں کیا کریں گے.
ثاقب شیرانی کے مطابق یہ رقم اتنی بڑی بھی نہیں کہ پاکستانی زیادہ محنت اور بچت کر کے اتنے پیسے اپنے طور پر اپنی افواج کے لیے جمع نہ کر سکیں. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالات بظاہر پرسکون ہیں, لیکن آج کل یہ سوال زبان زد خاص و عام ہے کہ آخر مقامی نوجوان مسلح مزاحمت کی طرف پھر کیوں مائل ہو رہے ہیں. اور تو اور اب تو مقامی طور پر نوجوان مسلح تربیت کا انتظام بھی کرتے ہیں اور تنظیم سازی کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگے ہیں. کیا یہ محض زیادتیوں کا نتیجہ ہے یا واقعتاً بھارت کے لیے سیکیورٹی چیلنج؟ سری نگر سے ریاض مسرور.
21 سالہ برہان مظفر وانی کی مسلح تصویریں اب سوشل میڈیا سے باہر آ کر شہر کی دیواروں پر دیکھی جا سکتی ہیں. پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے برہان کے سر پر 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہے, لیکن وہ ہر ہفتے فوجی وردی میں مسلح ہو کر ساتھیوں کے ساتھ نئی فوٹو یا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں. تازہ ویڈیو پیغام میں برہان نے کشمیری نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف جہاد کے لیے ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں. برہان سے متاثر ہو کر جنوبی کشمیر میں کئی نوجوان جنگلوں میں روپوش ہو گئے ہیں. ان میں سے متعدد تصادموں میں مارے گئے. طالب حسین شاہ انہی میں سے ایک تھے. وہ ناگپور سے فیزیو تھراپی کی ڈگری لے کر لوٹے تو کشمیر میں فرضی جھڑپوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی تحریک جاری تھی. طالب کے بھائی فردوس شاہ کہتے ہیں کہ ان مظاہروں میں حصہ لینے پر پولیس ان کا تعاقب کر رہی تھی اور وہ بالآخر مزاحمتی صفوں میں شامل ہو گئے.
2010 میں یہ ناگپور میں تھے, لیکن جب یہ ناگپور سے واپس آئے تو امیڈیٹلی آفٹر دیٹ پولیس والوں نے ان کو سمن کیا کہ آپ پولیس اسٹیشن آ جائیں گے. تو پولیس اسٹیشن آ کے ان کو کورٹ میں چالان پیش کیا کہ 2010 کے ایجٹیشن میں بھی ان کا ہاتھ تھا, جبکہ 2010 میں یہ ناگپور میں تھے. اس کے بعد انہوں جب ریویو آف لٹریچر کیا تو یہ اس کنکلوژن پہ آئے کہ یہاں پہ کچھ ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے کہ ان نیسسرلی جتنے بھی یہاں پہ ینگسٹرس ہیں جو یوتھس ہیں یا جو تھرڈ جنریشن کشمیر کے ہیں ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے.
سری نگر میں تعینات بھارتی فوج کی 15ویں کور کے سابق کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سبروتا ساہا نے یہاں سے تبادلے سے ذرا قبل نامہ نگاروں سے غیر رسمی بات چیت میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ کشمیر میں مقامی مزاحمت کاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے.
In all of 2014 there were 64 local recruitments. It's more or less at par with 2014, but yes, you're absolutely right. Compared to 2012 and 13, the figures of 2014 and this year until now, it almost is on the higher side.
جنرل سہا نے بتایا کہ مقامی مزاحمت کاروں کی تعداد گزشتہ برس سے ہی بڑھ رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس رجحان کے خلاف فوج اور پولیس نے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دی ہے. غورطلب ہے جنوبی کشمیر میں طالب شاہ کی طرح کم از کم 10 نوجوان ایسے تھے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود مزاحمتی صفوں میں شامل ہو گئے. برہان وانی کے ویڈیو پیغامات سے لگتا ہے کہ نوجوانوں کا ایک طبقہ 1990 کی طرح کشمیر میں ایک نئے مسلح انقلاب کی تیاری کر رہا ہے. اس وقت تو بھارت نے فوری طور مسلح گروپوں کے ساتھ بات چیت کی پیشکش کی تھی. کیا اس بار بھی ایسا ہوگا؟ میں نے پوچھا تجزیہ نگار ڈاکٹر شیخ شوکت حسین سے.
گورنمنٹ آف انڈیا 1990 میں پریشان تھی پنجاب کی وجہ سے
جس کا بہت ہی بھاری قیمت انہیں دینی پڑی. سوویت یونین کا حشر افغانستان میں دیکھ چکی تھی اور اکنامیکلی ہندوستان کے حالات بہت خراب تھے. ان حالات نے ان کو مجبور کر دیا اس وقت ریسپونڈ کرنے میں. اس وقت بی جے پی ہے, ان کا انسرجنسیز کی طرف ایک رویہ رہا ہے کہ وہ چھوٹے ریزسٹنس گروپس ہیں, ہم ایک بڑی پارٹی ہیں اور ہم چونکہ بڑی پارٹی ہیں تو اس لیے ہمیں ہم سروائیو کر لیں گے.
کشمیر میں مہنگے موبائل فونز اور دوسری جدید سہولات سے لیس اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلح مزاحمت کاروں کی سرگرمیاں ایسے وقت شروع ہو گئی ہیں جب بھارت اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور سرحدوں پر بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. اس دوران مسلح نوجوانوں کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر سراہا جا رہا ہے اور اب لوگ ان کی تصویریں لے کر سڑکوں پر مظاہرے بھی کرتے ہیں. یہ منظرنامہ ایک ڈراؤنے مستقبل کا عکاس ہے جس پر عام لوگ دم بخود بھی ہیں اور حیران بھی. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹے کے گندے پانی کی نکاسی کے دو مزید نالوں میں پولیو کے وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے. کوئٹہ شہر کے ماحول میں پولیو کے وائرس کی زیادہ موجودگی کے باعث متعلقہ حکام میں تشویش کی شدید لہر دوڑی ہے اور صورتحال کی وجہ سے شہر کے تمام 61 یونین کونسلوں کو ہائی رسک قرار دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
محکمہ صحت حکومت بلوچستان کے ذرائع کے مطابق نکاسی آب کے جن دو نالوں میں پولیو کے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان سے نمونے جامعہ سلفیہ اور سورپل کے علاقوں سے لیے گئے تھے. اس سے قبل تختانی بائی پاس کے علاقے میں شہر کے گندے پانی کے ایک اور بڑے نالے میں پولیو کا وائرس پایا گیا تھا. کوئٹہ شہر کے ماحول میں بڑے پیمانے پر پولیو وائرس کی موجودگی کے باعث شہر کے تمام 61 یونین کونسلوں کو آئی رسک قرار دیا گیا ہے. اگرچہ بلوچستان کے وزیر صحت رحمت بلوچ ماحولیاتی وائرس کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ جس بڑے پیمانے پر یہ موجود ہے حکومتی اقدامات کے نتیجے میں اس شرح سے بچے متاثر نہیں ہوئے.
کہ جتنی مقدار میں یہ موجود ہے یہاں کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. ایکچولی ہم نے جو بنیادی طور پر کوشش کی ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے اور جس طرح جو انوائرمنٹل سیمپل ریگولرلی ہم لوگ تھرو ڈبلیو ایچ او کے یا یونیسیف کی یا جو ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے تھرو ہم لوگ اٹھاتے ہیں اسی لیے کہ ہم الرٹ رہے.
بلوچستان میں رواں سال کے دوران اب تک بچوں میں پولیو کے 4 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. ان میں سے 2 کیسز کی تصدیق کوئٹہ شہر میں ہوئی. پولیو کی روک تھام سے متعلق اداروں کا کہنا ہے کہ رواں سال کے دوران نہ صرف کوئٹہ شہر سے پولیو کے کیسز زیادہ سامنے آئے ہیں بلکہ شہر کے ماحول میں پولیو کے وائرس کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ یہاں کتنا سنگین ہے. لیکن اس کے باوجود کوئٹہ شہر میں پولیو کے خلاف مہم کو 2 مرتبہ ملتوی کر دیا گیا. رحمت بلوچ کا کہنا ہے کہ یہ مہمات سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ملتوی کر دی گئیں لیکن آئندہ مہم مؤثر انداز سے چلائی جائے گی.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی جو بنیادی اقدامات اٹھانے ہیں ستمبر میں ہی مہم جو ہمارا ڈیٹ آئے گا وہ شروع کریں گے. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس انداز میں یہ ساری انوائرمنٹل ایک خطرہ ہے, ایک ڈینجرس پوزیشن ہے یہ موجود ہے, اس کو ہم لوگ اس کو ہٹ کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ان بچوں کو پروٹیکٹ کریں جن ایریا میں رہ رہے ہیں.
اگرچہ پاکستان کے مقابلے میں افغانستان میں پولیو کے کم کیسز سامنے آ رہے ہیں مگر رحمت بلوچ سمجھتے ہیں کہ آن سے پولیو کے کیسز کے خاتمے میں ایک بڑی رکاوٹ افغانستان سے لوگوں کی آن نقل و حمل ہے.
اسپیشلی میں پشتون آباد کا ذکر کروں کہ وہاں پہ جو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں اسپیشلی افغانستان سے اور افغان مہاجرین کی وجہ سے, یہ تمام اداروں کو ڈونرز کو پتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو باب دوستی کے جو بارڈر ایریا ہے اس گیٹ پہ وہاں پہ ہم نے اپنی جو مہم ہے یا وہاں پہ جو اس کو یقینی طور پر جو 100% ہو.
محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 25 پولیو کے کیسز میں سے 44% انکاری والدین کی وجہ سے تھیں جبکہ رواں سال 4 میں سے 2 کیسز کی وجہ بھی انکاری والدین ہیں, جس سے واضح ہوتا ہے کہ انکاری والدین ایک بہت بڑا مسئلہ ہیں. حکام کے مطابق 3 اضلاع کوئٹہ, پشین اور قلعہ عبداللہ پر مشتمل کوئٹہ بلاک میں والدین کے انکار کی وجہ سے گزشتہ مہم کے دوران 4,443 بچوں کو قطرے نہیں پلائے جا سکے. ان کا کہنا ہے کہ آئندہ مہم کے دوران ان بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اس سے قبل کہ میں اجازت لوں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا عادت سی ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ اسے سب سے زیادہ کس خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں. ایو, امریکی امداد کی بندش سے پاکستان کو فرق پڑے گا, سوالیہ نشان ہے. رپورٹ آپ نے سنی آصف فاروقی کی, بٹی بٹی سی رائے تھی. کہا گیا کہ پاکستانی معیشت اب ایسے مقام پر ہے کہ شاید زیادہ ڈینٹ نہ پڑنے پائے. تو صاحب یہاں سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے الیسٹر بیوس. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے, اور یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
یورپی ملک آسٹریا کے حکام نے 5 مشتبہ انسانی اسمگلروں کو پکڑا ہے اور ان کی گاڑیوں سے 200 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن تحویل میں لے لیے ہیں. فرانس کے وزیر اعظم مینیل والس نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن کا بحران ایک طویل اور مشکل چیلنج ہے. حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ملک میں غیر ملکی شہریوں سمیت شدت پسندوں کو غیر قانونی طور پر قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کے الزام میں 100 سے زیادہ اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے. پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے 90 کی دہائی کی انتقامی سیاست پھر سے شروع کر دی ہے, جس کے ان کے بقول بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے, اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ صومالیہ میں خوراک کی قلت کا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.